السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. افغانستان کے صوبے پروان میں بگرام کے امریکی فوجی اڈے کے قریب ایک کار بم دھماکے میں ایک عورت ہلاک اور 80 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے ہیں. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں وکلا نے شدید ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کی ہے، جبکہ مشتعل وکلا نے ہسپتال کے عملے اور صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا. انسدادی دہشت گردی لاہور کی عدالت نے کلدم تنظیم جماعت دعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید اور ان کے دیگر 4 ساتھیوں کے خلاف دہشت گردوں کی مالی امداد کرنے پر فرد جرم عائد کر دی ہے. ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ پاکستان پولیس کے سابق افسر راؤ انور کو انسانی حقوق پامال کرنے والے افراد کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی درخواست ضمانت طبی بنیادوں پر منظور کر لی ہے. امریکہ نے میانمار کے 4 فوجی رہنماؤں پر تعزیرات عائد کرنے کا اعلان کیا ہے، جن میں کمانڈر ان چیف بھی شامل ہیں. بھارت کی ریاست گجرات میں سن 2002 میں ہونے والے فسادات اور اس کے نتیجے میں 1000 سے زائد افراد کی ہلاکت کی تحقیقات کرنے والے کمیشن کی تفصیلی رپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے. امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں گزشتہ ہفتے بحریہ کے اڈے پر سعودی فضائیہ کے اہلکار کی فائرنگ سے 3 افراد کی ہلاکت کے بعد احتیاطی تدابیر کے طور پر 300 سے زائد سعودی کیڈٹس کی شہری ہوا بازی کی تربیت معطل کر دی گئی ہے. امریکہ نے قیدیوں کے تبادلے کی ایرانی پیشکش پر مثبت رد عمل ظاہر کیا ہے، جبکہ ہفتے کے روز سویڈن کی سالسی میں زیورچ میں قیدیوں کا ایک غیر معمولی تبادلہ ہوا تھا. یہ تھی شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. افغانستان کے صوبے پروان میں بگرام کے امریکی فوجی اڈے کے قریب ایک کار بم دھماکے میں ایک عورت ہلاک اور 80 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے ہیں. پروان صوبے میں بگرام ضلع کے سربراہ عبدالشکور قدوسی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ زیادہ تر شہری زخمی ہوئے ہیں، جو کار بم دھماکے سے گھروں کے شیشے ٹوٹنے کے نتیجے میں زخمی ہوئے. ریزولوٹ سپورٹ کے کرنل سانی لیگٹ نے ایک بیان میں کہا کہ ہسپتال کی خالی عمارت میں اس حملے پر جلد قابو پا لیا گیا، اور اے این ڈی ایس ایف اور اتحادی ساتھیوں نے اسے فوری طور پر پسپا کر دیا، لیکن آئندہ کے لیے طبی مرکز کو نقصان پہنچا. انہوں نے کہا کہ یہ طبی مرکز افغان لوگوں کی سہولت کے لیے تعمیر کیا جا رہا تھا. حملے میں کوئی امریکی اور اتحادی فوجی ہلاک نہیں ہوا ہے اور بگرام بالکل محفوظ ہے. مغربی ملکوں کے فوجی اتحاد نیٹو اور افغان حکام نے بھی تصدیق کی ہے کہ بدھ کو بگرام بیس کے باہر خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جس کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہوئے ہیں. یہ وہی بیس ہے جہاں چند روز قبل امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ تھینکس گیونگ کے موقع پر اچانک پہنچے تھے اور فوجیوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا تھا. نیٹو کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ مقامی افراد کے علاج معالجے کے لیے بیس بنائی جا رہی تھی، جسے حملے کے نتیجے میں نقصان پہنچا ہے. البتہ فوری طور پر حملے کی ذمہ داری کسی گروپ کی جانب سے قبول نہیں کی گئی. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں وکلا نے شدید ہنگامہ آرائی کی ہے اور توڑ پھوڑ کی ہے، جبکہ مشتعل وکلا نے ہسپتال کے عملے اور صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا. وکلا کی بڑی تعداد بدھ کو انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پہنچی، جہاں انہوں نے گاڑیوں کے شیشے اور گملے توڑنے کے علاوہ عملہ کو نقصان پہنچایا. وکلا نے ہسپتال کے اندرونی احاطے میں پہنچنے کے بعد ڈاکٹروں کے ساتھ بدتمیزی کی اور بعض ڈاکٹروں پر تشدد کیا. وکلا کی ہنگامہ آرائی کے بعد ہسپتال میں زیر علاج مریضوں کو باہر نکال دیا گیا، جبکہ ڈاکٹروں نے بھی اپنا کام چھوڑ دیا. انسدادی دہشت گردی لاہور کی عدالت نے کلدم تنظیم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید اور ان کے دیگر 4 ساتھیوں کے خلاف دہشت گردوں کی مالی امداد کرنے پر فرد جرم عائد کر دی ہے. عدالت نے حافظ سعید کے خلاف گواہوں کے بیانات قلم بند کرنے کے لیے سماعت 12 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے. اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں۔ ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ پاکستان پولیس کے سابق افسر راؤ انور کو انسانی حقوق پامال کرنے والے افراد کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے غیر ملکی اثاثوں پر کنٹرول کرنے والے دفتر نے انسانی حقوق کے عالمی دن پر 6 ملکوں کے 18 افراد کے خلاف کارروائی کی ہے۔ امریکی عہدیدار نے کہا کہ راؤ انور پر الزام ہے کہ انہوں نے بارہا شہریوں کی ماورائے عدالت ہلاکتوں میں حصہ لیا۔ انہوں نے کہا مزید کہا کہ راؤ انور پولیس اور جرائم پیشہ افراد کے ایک نیٹ ورک کے انچارج تھے جو مبینہ طور پر بھتہ خوری، زمینوں پر ناجائز قبضے، منشیات اور قتل میں ملوث تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی درخواست ضمانت طبی بنیادوں پر منظور کر لی ہے۔ عدالت نے آصف زرداری کو 1 کروڑ روپے کے ضمانتی مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آصف زرداری کی جانب سے طبی بنیادوں پر ضمانت کے لیے دائر درخواست پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ دوران سماعت آصف زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک نے دلائل دیے کہ سابق صدر کی صحت خراب ہے اور ان کا علاج جیل میں ممکن نہیں ہے، لہٰذا انہیں ضمانت پر رہا کیا جائے۔ امریکہ نے میانمار کے 4 فوجی رہنماؤں پر تعزیرات عائد کرنے کا اعلان کیا ہے، جن میں کمانڈر ان چیف بھی شامل ہیں۔ انسانی حقوق کی معاملی کے الزام میں امریکہ کی جانب سے میانمار کے خلاف یہ اب تک کا سخت ترین اقدام ہے۔ اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں نے کہا ہے کہ میانمار کی کارروائی میں اجتماعی ہلاکتیں، جنسی تشدد، نظر آتش کرنا، نسل کشی جیسے جرائم شامل ہیں۔ بھارت کی ریاست گجرات میں سن 2002 میں ہونے والے فسادات اور اس کے نتیجے میں 1000 سے زائد افراد کی ہلاکت کی تحقیقات کرنے والے کمیشن کی تفصیلی رپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے۔ تحقیقاتی کمیشن نے اپنی رپورٹ میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ اور بھارت کے موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی کو بری الذمہ قرار دیتے ہوئے پولیس کو ہجوم کو کنٹرول نہ کرنے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ تحقیقاتی کمیشن کی 1500 صفحات پر مشتمل رپورٹ گجرات کے وزیر داخلہ پردیپ سن جدیجا نے بدھ کو قانون ساز اسمبلی میں پیش کی۔ امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں گزشتہ ہفتے بحریہ کے اڈے پر سعودی فضائیہ کے اہلکار کی فائرنگ سے 3 افراد کی ہلاکت کے بعد احتیاطی تدابیر کے طور پر 300 سے زیادہ سعودی کیڈٹس کی شہری ہوا بازی کی تربیت معطل کر دی گئی ہے۔ امریکی حکام کا منگل کو خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتانا تھا کہ فلوریڈا واقعے کے بعد سعودی کیڈٹس کی تربیت روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ امریکہ نے قیدیوں کے تبادلے کی ایرانی پیشکش پر مثبت رد عمل ظاہر کیا ہے، جبکہ ہفتے کے روز سویڈن کی سالسی میں زیورچ میں قیدیوں کا ایک غیر معمولی تبادلہ ہوا تھا۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف ان متعدد ایرانی عہدیداروں میں شامل تھے جنہوں نے واشنگٹن کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ اس سے پہلے ہفتے کے روز ایک چینی دانشور جیو وانگ کو امریکہ کی طرف سے ایرانی سائنسداں مسعود سلیمانی کے بدلے میں رہا کیا گیا۔ پیر کے روز ظریف نے ایک ٹویٹ میں قیدیوں کے اس تبادلے کے بعد قیدیوں کے ایک جامع تبادلے پر رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ نیوزی لینڈ کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ مزید جھٹکوں کے خطرے کے پیش نظر 8 افراد کی لاشوں کی بازیابی میں تاخیر ہو رہی ہے جو 2 روز پہلے وائٹ آئی لینڈ میں آتش فشاں کے پھٹنے سے ہلاک ہو گئے تھے۔ پیر کے روز آتش فشاں جزیرہ ابل پڑا تھا جس میں 6 افراد ہلاک ہوئے تھے، 9 لاپتہ تھے اور درجنوں اس وقت زخمی ہو گئے تھے جب درجنوں سیاحوں کو گرم بھاپ اور راکھ میں گھیر لیا گیا۔ امریکی عدلیہ کے محکمے کے انسپیکٹر جنرل بدھ کے روز سینٹ کی عدلیہ کمیٹی کے سامنے سماعت میں پیش ہوں گے، جس میں وہ اپنی اس رپورٹ پر سوالوں کے جواب دیں گے جس میں ایف بی آئی کی طرف سے امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت کی تحقیقات میں سیاسی جانبداری کے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں۔ مائیکل ہارورٹس نے پیر کے روز یہ رپورٹ جاری کی ہے جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بار بار کے اس دعوے کو مسترد کیا گیا ہے کہ ایف بی آئی کی تحقیق ایک جعلی گورکھ دھندا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو VOA کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. جیسا کہ ہم نے آپ کو خبر دی کہ انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت نے کالعدم تنظیم جماعت دعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید اور ان کے دیگر چار ساتھیوں کے خلاف دہشت گردوں کی مالی امداد کرنے پر فرد جرم عائد کر دی ہے. اس بارے میں تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں لاہور سے ضیاء الرحمان.
انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد حسین بھٹا نے مقدمہ نمبر 30/19 پر سماعت کرتے ہوئے حافظ سعید پر فرد جرم عائد کی. حافظ محمد سعید کے خلاف محکمہ انسداد دہشت گردی نے غیر قانونی فنڈنگ کے الزام میں مقدمہ درج کر رکھا تھا. عدالت نے فرد جرم عائد کرنے کے بعد پروسیکیوشن کے گواہوں کو طلب کر لیا ہے. سماعت کے دوران ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل عبدالرؤف وٹو نے فرد جرم عائد کرنے کے لیے عدالت سے استدعا کی, جبکہ حافظ سعید کے وکلا نے ان پر فرد جرم عائد نہ کرنے کے لیے دلائل دیے. تجزیہ کاروں کے مطابق حافظ سعید اور ان کے ساتھیوں پر فرد جرم عائد ہونا پاکستان کی خارجہ پالیسی میں تبدیلی ہے. تجزیہ کار پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری سمجھتے ہیں کہ اب صورتحال خاصی مختلف ہے. پاکستان منی لانڈرنگ کے مسئلے کو سنجیدگی سے لے رہا ہے. پہلے منی لانڈرنگ کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا گیا. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر حسن عسکری نے کہا کہ حکومت نے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے نئے قوانین بنائے ہیں اور کچھ پرانے قوانین کو تبدیل کیا ہے.
سچویشن میں آج سے چند سال پہلے کی سچویشن میں بہت فرق تھا. دیکھیے 2014 میں ٹیررزم اپنے عروج پہ تھا, پھر ملٹری ایکشن ہوا. 2017-18 تک ٹیررزم بڑی حد تک کنٹرول, 85% کنٹرول ہوا. پھر اس کے بعد چینجز آئی ہیں, تو وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں اور دیکھنا ہے کہ آگے یہ معاملہ اپنے ہینڈ تک کب پہنچتا ہے.
سینئر صحافی اور تجزیہ کار عدنان عادل کے مطابق جو لوگ بھی حافظ سعید کی تنظیم سے وابستہ ہیں یا دیگر وہ تنظیمیں جن پر دہشت گردوں کا ساتھ دینے کے الزامات ہیں, ان کو ایک پیغام دے دیا گیا ہے. کوئی بھی ایسی سرگرمی جو انہوں نے ملک سے باہر یا ملک کے اندر دہشت گردی کی تو ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے عدنان عادل نے کہا کہ پاکستان کا نام FATF کی گرے لسٹ میں ہے, جس کے باعث پاکستان پر بہت زیادہ عالمی دباؤ ہے اور اقتصادی پابندیوں کا بھی سامنا ہے.
حافظ سعید کے بارے میں انڈیا کا الزام ہے کہ وہ ممبئی حملوں میں مطلوب ہیں. کبھی ان کے اوپر کوئی ثابت تو بات نہیں ہوئی, وہ ہمیشہ چھٹ جایا کرتے تھے. اس دفعہ ان کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی ہے تاکہ یہ انٹرنیشنل لیول پر جو پریشر ہے پاکستان پہ کو کم کیا جا سکے.
محکمہ انسداد دہشت گردی پنجاب نے جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید کو رواں سال جولائی کے مہینے میں دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا. جماعت الدعویٰ کے امیر حافظ محمد سعید کے خلاف ماضی میں بھی مقدمات درج کیے گئے تھے, مگر عدالتیں انہیں عدم ثبوت کی بنا پر بے گناہ قرار دیتی رہی ہیں. ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ حافظ محمد سعید پر فرد جرم عائد کی گئی ہے. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق صدر آصف علی زرداری کی ضمانت طبی بنیادوں پر منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے. عدالت نے انہیں 1 کروڑ روپے کے مچل کے جمع کروانے کی ہدایت کی ہے. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ آصف زرداری ایک شکاری ہیں جو باہر آ گئے ہیں اور اب وہ کھلاڑی کے شکار کے لیے نکلیں گے. تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آصف زرداری کو ضمانت علالت کی وجہ سے ملی ہے اور وہ ملکی سیاست میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کر سکیں گے. اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ.
چیف جسٹس اظہر من اللہ اور جسٹس عامر فاروق کا مشتمل اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی خصوصی بینچ نے میگا منی لانڈرنگ اور پارک لین کیسز میں آصف زرداری اور فریال تارپور کی درخواست ضمانت کی سماعت کی. نئے پروسیکیوٹر جہاز بھروانا اور آصف زرداری کے وکیل فاروق اچ نائک پیش ہوئے. عدالت کے حکم پر نئے پروسیکیوٹر جہاز بھروانا نے آصف زرداری کی میڈیکل رپورٹ پڑھ کر سنائی. پیمز اسپتال کے ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ کی رپورٹ میں کہا گیا کہ آصف علی زرداری دل کے عارضے سمیت مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ انہیں شوگر کی بیماری بھی لاحق ہے۔ اس کے علاوہ آصف زرداری عارضے قلب میں مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے ان کے 3 سٹنٹ ڈالے جا چکے ہیں۔ عدالت نے آصف زرداری کی ضمانت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا اور کچھ دیر بعد انہیں 1 کروڑ روپے ضمانت کے مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ نیب اور حکومت کا گٹھ جوڑ ہمیں دبانا چاہتا ہے، لیکن ہم اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔
صدر زرداری صاحب شکاری ہے اور وہ کھلاڑی کا شکار کے لیے اب نکلے گا۔
میگا منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار آصف زرداری کی ہمشیرہ فریال تارپور کی ضمانت کی درخواست پر نیب نے جواب جمع نہ کرایا، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کو جواب جمع کرانے کے لیے وقت دیتے ہوئے فریال تارپور کی درخواست پر سماعت 17 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے قمر زمان کائرا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آصف علی زرداری پہلے اپنا علاج کروائیں گے۔ انہوں نے کسی بھی ڈیل کے تاثر کو مسترد کر دیا۔
دیکھیے، علی صاحب کے باہر آنے سے یقیناً پیپلز پارٹی کو حوصلہ ملے گا، یقیناً اس ملک کے اندر سیاست کے اندر ان کی بہتری کا سامان پیدا ہوگا، لیکن جس طرح یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ کوئی ڈیل پیپلز پارٹی نہ ڈیلوں میں تبدیل کرتی ہے نہ ڈیلیں کرتی ہے، ہم عوام کے ساتھ ڈیل کیے بیٹھے ہیں اور اسی ڈیل پہ یقین رکھتے ہیں۔
آصف زرداری کی رہائی سے پاکستان پیپلز پارٹی خاصی پرجوش نظر آ رہی ہے۔ تجزیہ کار رسول بخش رئیس کہتے ہیں کہ آصف زرداری کو ضمانت ان کی بیماری کی وجہ سے ملی ہے، ان کی رہائی سے پاکستانی سیاست میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
کوئی فرق نہیں پڑے گا، معاملہ عدالتوں پہ ہے، مقدمہ قائم ہے، فیصلہ بھی نہیں آیا، اور جہاں بھی جائیں گے واپس ان کو آنا پڑے گا قانون کے مطابق۔ اب جو میں رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں، اس کے معاملے میں تو پتہ نہیں، میں اس کو حکومت کے ارادے اور خواہش۔
اس معاملے پر وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری نے ٹویٹ کی اور کہا کہ نواز شریف اور آصف زرداری کی ضمانت اہم نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا پاکستان کے سیاسی مستقبل میں کردار ختم ہو چکا۔ عوام کی اصل دلچسپی یہ ہے کہ ان حضرات سے ریکوری کی کیا صورت بنے گی، اربوں روپیہ جو لوٹا گیا وہ کیسے واپس آئے گا۔ علی روانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں وکلا کی توڑ پھوڑ، ڈاکٹروں اور پیرا میڈیکل اسٹاف کو تشدد کا نشانہ بنائے جانے کے باعث 4 مریض انتقال کر گئے ہیں۔ ہنگامہ آرائی روکنے کے لیے پولیس کو ہوائی فائرنگ اور آنسو گیس کا استعمال کرنا پڑا۔ وزیراعظم عمران خان نے پی آئی سی واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ لاہور سے تفصیل دیں گے ضیاء الرحمان۔
ڈاکٹروں اور وکلا کے درمیان ہونے والے پرانے جھگڑے کی پرانی ویڈیو سوشل میڈیا پر دوبارہ وائرل ہونے کے خلاف لاہور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے وکلا سراپا احتجاج بن گئے اور انہوں نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ینگ ڈاکٹروں اور پیرا میڈیکل سٹاف کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ہسپتال پر دھاوہ بول دیا۔ اس موقع پر درجنوں وکلا ہسپتال کا مرکزی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے اور توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ وکلا کی توڑ پھوڑ اور ڈاکٹروں پر مار پیٹ کے باعث مریضوں اور ان کے لواحقین کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک مریض کے رشتہ دار خاور نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ڈاکٹروں نے ہسپتال کے دروازے بند کر دیے، جنہیں پولیس نے بھی نہیں روکا۔
پہلے 2 لیڈیز وکیل اندر آئے نے، گیٹ تھے، اس کے بعد پولیس آئی ہے، پولیس نے گیٹ بند کرتا۔ جائے وکیلا تو بہت بڑی تعداد آئی ہے نا، بوا توڑیا، بوا توڑ کے اندر آئی سی یو چاہیے، آئی سی یو کے پیشنٹ کے کول آ کے شیشے توڑ کے سب کچھ توڑ پھوڑ کر کے مریضوں کو پریشان کیا۔
پی آئی سی ہسپتال کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر ثاقب شفیع کہتے ہیں کہ وکلا کی توڑ پھوڑ کے باعث مریضوں کا علاج بند ہو گیا اور آپریشن تھیٹر میں بھی آپریشن رک گئے۔
جونیئر طبقے کو کوئی تربیت دیں، تعلیم تو دیتے ہیں، کچھ تربیت بھی دے دیں۔ پی آئی سی آ کے دیکھیں، ایسے لگتا ہے کہ اغیار قوم کے وکلا نے آ کے، جتھے نے آ کے ایک پاکستان کے ہسپتال میں۔
کتنے مریضوں کی حالت ہوئی ہے کوئی پتہ ہے؟
میں کنفرم کر رہا ہوں جی، 2-3 کے بارے میں مجھے پتہ ہے۔ ایمرجنسی خالی ہو گئی ہے، اسٹاف ملتا ہے تو میں ڈاٹا
جے پی جا کے باقی دیکھوں۔ جے پی جو
وزیر اطلاعات پنجاب فیض الحسن چوہان ڈاکٹروں اور وکلا کا جھگڑا ختم کرانے کے لیے ہسپتال پہنچے تو وکلا نے انہیں بھی نہیں بخشا۔
سی ایم صاحب نے کمیٹی بنائی ہے، انکوائری کمیٹی راجب شارہ صاحب کی قیادت میں، انشاءاللہ وہ کمیٹی جو بھی اپنی سبمیشنز دے گی ان سارے وکیلوں کے خلاف تادیبی کروائی ہوگی، ایف آئی آر کٹے گی، کچھ پیئر نہیں کریں گے، کسی گروہ کو اجازت نہیں دیں گے قانون ہاتھ میں لے۔
مشتل وکلا نے ہسپتال میں توڑ پھوڑ کے ساتھ پولیس گاڑی کو بھی نظر آتش کر دیا اور پولیس کو زدوکوب کیا، جس پر پولیس نے مشتل وکلا کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلے ہوائی فائرنگ اور آنسو گیس کا استعمال کیا۔ صورتحال قابو میں نہ آنے پر پنجاب رینجرز کو بلایا گیا۔ پولیس نے مختلف وکلا کو حراست میں لے لیا ہے۔ وکلا کی جانب سے پی آئی سی واقعے کے خلاف ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
بھارت کے متنازعہ شہریت ترمیم بل جو کہ پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا سے پیر کے روز منظور ہو چکا ہے، آج ایوان بالا یعنی راجیہ سبھا میں پیش کیا گیا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے بل پیش کرتے ہوئے مسلمانوں کو یہ یقین دہانی کرانے کی کوشش کی کہ یہ ان کے خلاف نہیں ہے، لیکن بحث کے دوران اپوزیشن اراکین نے اس کی پرزور مخالفت کی اور اسے آئین اور مسلم اقلیت کے خلاف بتایا اور بھارت کو ہندو اسٹیٹ بنانے کی جانب ایک قدم قرار دیا۔ نئی دہلی سے سہیل انجم نے یہ رپورٹ دی ہے۔
امت شاہ نے شہریت ترمیمی بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ملک کے شہری تھے، ہیں اور رہیں گے، لیکن انہوں نے پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے آنے والے مسلمانوں کو شہریت نہ دینے کی بات کہی۔
پاکستان سے بھی جو مسلمان یہاں آئے اس کو بھی ہم ناگرک بنا دیں، بنگلہ دیش سے جو مسلمان آئے اس کو بھی ناگرک بنا دیں، افغانستان سے بھی جو مسلمان آئے وہ ناگرک بنا دیں، تو کیا کہنا چاہتے؟ پوری دنیا میں سے جو بھی مسلمان آئے گا اس کو ہم یہاں ناگرکتا دے دیں گے، کس طرح سے دیں گے، دیش کیسے چلے گا؟
خیال ہے کہ مذکورہ بل میں پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے آنے والے غیر مسلموں کو شہریت دینے کی بات کہی گئی ہے۔ حزب اختلاف کا اصرار ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہے، اس کے تحت مذہب کی بنیاد پر شہریت دینے کا انتظام ہے، لہٰذا یہ آئین کے بنیادی نظریے سیکولرزم اور مساوات کے بھی منافی ہے۔ بحث کا آغاز کرتے ہوئے کانگریس کے آنند شرما نے کہا کہ اس سے آئین کا بنیادی ڈھانچہ پامال ہوتا ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے ٹویٹ کر کے کہا کہ مودی شاہ کی حکومت اس بل کے ذریعے شمال مشرق کی نسلی تطہیر کرنا چاہتی ہے۔ سینئر رہنما پی چدمبرم نے مبینہ طور پر ہندوتو کا ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے حکومت کی مذمت کی۔ غلام نبی آزاد نے حکومت پر ملک کو مذہب کی بنیاد پر بانٹنے کا الزام عائد کیا۔ کپل سبل کے بقول یہ بل ایک فرقے کو ہدف بناتا ہے۔ ترنمول کانگریس کے ڈیرک او برائن نے کہا کہ یہ بل نازی جرمنی کے قوانین جیسا ہے۔ حکومت کی جانب سے بل کی حمایت کی گئی اور کہا گیا کہ جو لوگ مذہبی بنیاد پر ستائے گئے ہیں ان کو باعزت زندگی جینے کے مواقع دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انسانی حقوق کے ایک سرگرم کارکن اور سابق آئی ایس افسر ہرش مندر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے یہ بل کو آئین کو ختم کرنے والا قرار دیا۔
دیش کے سمویدھان کو ہی ایک طرح سے سماپت کرنے والا قانون ہے، کیونکہ دیش کے سمویدھان کی آتما یہی تھی کہ یہ دیش سب کا برابر کا ہوگا اور وہی وہ ختم کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اس کے بعد این آر سی نافذ کیا جائے گا اور دستاویزات سے محروم ہندوؤں کو تو شہریت دی جائے گی مگر مسلمانوں کو حراستی مراکز میں ڈالا جائے گا۔ ایک مسلم سیاسی ایکٹیوسٹ اور ایس ڈی پی آئی کے قومی سیکریٹری ڈاکٹر تسلیم رحمانی نے کہا کہ یہ بل ہندی ہندو ہندوستان کے نظریے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے لایا گیا ہے۔
جو آر ایس ایس کا ایک بہت پرانا نظریہ ہمیشہ سے رہا ہے، ہندی ہندو ہندوستان، ایک ملک، ایک زبان، ایک مذہب، ایک کلچر، ایک تہذیب، اسے نافذ کرنے کی کوشش ہے۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو خطے جاتی تہذیب اور تمدن کے لوگ ہیں وہ اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں۔
بل کے خلاف شمال مشرقی ریاستوں میں پرتشدد مظاہرے جاری ہیں۔ آسام میں پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور اشک آور گیس کے شیل چھوڑے۔ گوہاٹی میں سیکریٹریٹ کے باہر بھی پرتشدد مظاہرہ ہوا۔ وزیر اعلیٰ کئی گھنٹے تک ایئرپورٹ پر پھنسے رہے۔ تریپورہ اور آسام میں فوج تعینات ہے اور موبائل اور انٹرنیٹ خدمات بند کر دی گئی ہیں۔ ایک روز قبل نئی دہلی میں بھی پرزور احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ ملک کے دیگر حصوں میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکی حکومت نے نقیب اللہ قتل کیس کے مرکزی ملزم سابق پولیس افسر راو انوار کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ارتکاب کرنے کے الزام میں مختلف پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ان پابندیوں کے تحت راو انوار کے امریکہ میں موجود اثاثے منجمد کر دیے جائیں گے، جبکہ امریکی کمپنیاں ان سے تجارتی لین دین کی مجاز نہیں ہوں گی، جبکہ پاکستان میں ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہونے کے باعث وہ بیرون ملک سفر نہیں کر سکتے۔ کراچی سے تفصیلی رپورٹ دیں گے محمد ثاقب۔
امریکی حکومت نے نقیب اللہ قتل کیس میں ملوث مرکزی ملزم اور سابق پولیس افسر راؤ انوار کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کرنے والے افراد کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ اس فہرست میں پاکستان کے راؤ انوار کے علاوہ 17 دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے شہری بھی شامل ہیں۔ ان پابندیوں کی روشنی میں راؤ انوار اور ان کے قریبی رشتہ داروں کے امریکہ میں موجود اثاثے منجمد کر دیے جائیں گے۔ امریکی کمپنیاں ان سے کسی قسم کے تجارتی لین دین کی مجاز نہیں ہوں گی اور وہ امریکہ میں کسی قسم کی پراپرٹی بھی خرید نہیں سکیں گے۔ تاہم پاکستان کے اندر فی الحال راؤ انوار پر سفر یا کسی قسم کی کوئی اور پابندیاں نہیں سوائے اس کے کہ وہ بیرون ملک نہیں جا سکتے کیونکہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل ہے۔ راؤ انوار کے خلاف نقیب اللہ سمیت 5 افراد کے قتل کا مقدمہ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں تقریباً 23 ماہ سے زیر سماعت ہے، جس میں راؤ انوار 3 ماہ مفرور رہنے کے بعد گزشتہ سال مارچ میں گرفتار ہوئے تھے۔ عدالت نے اسی کیس میں انہیں ضمانت بھی دے دی ہے، تاہم ہائی کورٹ میں 1 سال سے ان کی ضمانت منسوخی کے لیے اپیلیں زیر سماعت ہیں۔ نقیب اللہ کیس میں مدعی کے وکیل صلاح الدین پاور ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ وہ اب بھی اپنے سیاسی تعلقات کے باعث گہرا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، جس کے باعث کئی گواہ اپنے بیان سے منحرف بھی ہوئے۔ صلاح الدین پاور ایڈوکیٹ مطابق سابق پولیس افسر اس بات کی بھی طاقت رکھتا ہے کہ کیس میں اپنے خلاف شواہد کو ضائع کروا دے۔
اس طرح سے وٹنسز کا وتڈرا ہونا اور ایک پریشر کا ماحول جو اس نے کریٹ کیا ہوا ہے کہ ابھی تک یہ پروٹوکول میں آتا ہے، تو اس کے سارے اثرات تو کیس پہ پڑتے ہیں، کیس پہ بھی پڑتے ہیں اور وٹنسز پہ بھی پڑتے ہیں۔ پھر ہم نے اپنی ریکویسٹ کی کہ بھائی یہاں تو وٹنسز وتڈرا کرتے جا رہے ہیں اور اس کو آپ نے بیل گرانٹ کر دیے، یہ تو آپ نے اس کو ایک لائسنس دے دیا کہ بھائی تم آزاد ہو اور فریلی تم موو کر سکتے ہو۔
انسانی حقوق کے کارکن اور مدعی کے وکیلوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے بھی مختلف مواقع پر انہیں سہولت فراہم کی گئی، لیکن صوبائی حکومت کے ترجمان اس بات سے انکاری ہیں۔ صوبائی حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سرکاری وکلا کیس میں ملزمان کے خلاف جرم ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور انصاف کے تمام تر تقاضوں کو پورا کیا جائے گا۔ ادھر اس کیس میں مدعی کے وکیلوں کا کہنا ہے کہ انہیں بھی عدالت پر مکمل یقین ہے کہ وہ مقتولین کے خاندانوں کے ساتھ ضرور انصاف کرے گی۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
میانمار کے اسٹیٹ کونسلر نوبل ایوارڈ یافتہ آن سان سوچی ہیگ میں بین الاقوامی عدالت انصاف میں پیش ہوئیں تاکہ اپنی حکومت کے خلاف روہنگیا مسلمانوں کی قتل و غارت گری کے الزامات کا دفاع کریں۔ میانمار کی سول حکومت کی قائد 15 برس تک اپنی رہائش گاہ پر نظر بند رہی ہیں اور اب وہ اسی فوج کا دفاع کر رہی ہیں جس نے انہیں قید میں رکھا۔ ہنری ریجویل کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
آنگ سان سوچی کو تقریباً 28 برس پہلے امن کا نوبل انعام دیا گیا تھا اور آج وہ دی ہیگ میں انصاف کی بین الاقوامی عدالت میں اپنی حکومت کا دفاع کرنے کے لیے پیش
ہوئیں۔
میانمار کی اسٹیٹ کاؤنسلر آن سان سوچی کہہ رہی ہیں کہ یہ بات افسوسناک ہے کہ گیمبیا نے میانمار کی راکھائن ریاست کی صورتحال کی نامکمل اور گمراہ کن تصویر پیش کی، لیکن یہ بات انتہائی اہم ہے کہ عدالت راکھائن کی صورتحال کا درست اور حقائق پر مبنی جائزہ لے گی۔ راکھائن میں صورتحال پیچیدہ ہے اور آسانی سے اس کو سمجھنا ممکن نہیں، لیکن ایک بات ہم سب کے لیے یکساں ہے کہ متعدد بے گناہ افراد کو مسائل کا سامنا رہا ہے جن کی زندگیاں 2016 سے 2017 کے مسلح تنازعات کے نتیجے میں درہم برہم ہو کر رہ گئیں۔ دوسری جانب گیمبیا کی طرف سے ان کے وکلاء نے میانمار کے خلاف کیس کی تفصیل پیش کی اور روہنگیا مسلمانوں کے خلاف قتل و غارت گری کی مبینہ کارروائیوں کا احوال بیان کیا۔
One witness recounted, the soldiers killed the male members of my family.
گیمبیا کے وکیل اینڈریو لوونسٹائن کہہ رہے ہیں کہ ایک گواہ نے انہیں بتایا کہ فوجیوں نے ان کے خاندان کے تمام مردوں کو ہلاک کر دیا، انہوں نے پہلے انہیں گولیاں ماری اور پھر ان کے گلے چاک کر دیے، صحن خون سے بھر گیا تھا۔ گیمبیا بین الاقوامی عدالت انصاف سے چاہتا ہے کہ جب تک قتل و غارت گری اور خون ریزی کا یہ کیس مکمل نہیں ہو جاتا وہ روہنگیا کے تحفظ کے لیے خصوصی اقدامات کرنے کا حکم دے۔
We are signatories to the genocide convention like any other state.
گیمبیا کے وزیر انصاف ابو بکر ٹیمبادو کہہ رہے ہیں کہ ہم دوسرے ملکوں کی طرح قتل و غارت گری سے متعلق کنونشن پر دستخط کر چکے ہیں اور اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انصاف کے لیے آواز بلند کرتے ہوئے کسی فوجی طاقت یا اقتصادی طاقت کی ضرورت نہیں۔ عدالت میں سماعت کے خلاف میانمار میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے، لیکن ہمسایہ بنگلہ دیش میں پناہ گزین کیمپوں میں روہنگیا مسلمانوں نے کیس کی سماعت پر شکرانے کی نمازیں ادا کیں۔ روہنگیا پناہ گزین لقمان حکیم کہہ رہے ہیں کہ آنگ سان سوچی قتل و غارت گری کے بارے میں جانتی ہیں، لیکن انہوں نے اسے روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا، اس لیے ہم انصاف کے خواہاں ہیں۔ میانمار کی فوج پر الزام ہے کہ اس نے 2017 میں وسیع پیمانے پر قتل، ایزا رسانی اور زیادتی کی ایک مہم چلائی جس کے نتیجے میں تقریباً 3 لاکھ مسلمان بنگلہ دیش کی طرف بھاگ نکلے۔ اگرچہ آنگ سان سوچی براہ راست فوج کے لیے ذمہ دار نہیں، لیکن عدالت میں ان کی حاضری داخلی سیاسی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ یہ بات کہہ رہے ہیں برما کیمپین یو کے کے مارک فرمانر.
شی از یوزنگ دی نیشنلسٹ کارڈ ہیئر ٹو وِپ اپ سپورٹ بٹ آلسو اٹ پلیز انٹو انادر.
مارک فرمانر کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں قومیت پرستی کا کارڈ کھیل رہی ہیں تاکہ حمایت حاصل کر سکیں, لیکن یہ ایک اور ایجنڈا بھی ہے جس کا مقصد فوج کو یہ بتانا ہے کہ وہ ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں اور انہیں ملک میں مزید جمہوری اصلاحات سے اتفاق کرنا چاہیے. فرمانر دلیل دیتے ہیں کہ غیر فوجی یعنی سول حکومت بھی قصوروار ہے.
آنگ سان سو چی از پرسیوئنگ پالیسیز ان دی کنٹری وچ آر کلنگ روہنگیا پیپل ایوری ڈے.
مارک فرمانر کہہ رہے ہیں کہ آنگ سان سو چی ایسی پالیسیاں چلا رہے ہیں جن سے روہنگیا مسلمان روزانہ ہلاک ہوتے ہیں. وہ ان تک بین الاقوامی برادری کی مدد نہیں پہنچنے دیتی, وہ صحت کی نگہداشت کے لیے انہیں رسائی نہیں دیتی اور نہ ہی انہیں اعلیٰ تعلیم کے حصول کی اجازت ہے. آنگ سان سو چی ان تمام الزامات سے انکار کرتی ہیں اور وہ بار بار یہی دعویٰ کرتی آئی ہیں کہ فوجی کارروائی سیکیورٹی افواج پر روہنگیا حملوں کے رد عمل میں انسداد دہشت گردی کے طور پر جائز ہے. توقع ہے کہ وہ بدھ کے روز ثبوت بھی دیں گی. عدالت کی طرف سے روہنگیا کے تحفظ کے لیے اقدام کا فیصلہ توقع ہے کچھ ہفتوں میں کیا جائے گا, لیکن قتل و غارت گری کے الزام کے بارے میں حتمی فیصلہ ہونے میں کئی سال لگ سکتے ہیں. بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پاکستان کی وفاقی حکومت نے ایک ایسا قانون منظور کرنے کا عندیہ دیا ہے جس کے تحت کسی بھی مقدمے میں سزا یافتہ مفرور یا زیر سماعت افراد کی میڈیا کوریج پر پابندی عائد ہوگی. اپوزیشن اور صحافتی رہنماؤں نے اس مجوزہ قانون کو مخالف آوازوں کو بند کرنے اور ریاستی سینسرشپ کے مترادف قرار دیا ہے. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ.
وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوسا شکوان نے بدھ کو ہونے والے کابینہ اجلاس کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ وزیر قانون کو سزا یافتہ اور مفرور افراد کی میڈیا کوریج پر پابندی کے لیے لائے عمل بنانے کی ہدایت کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو پاکستان کے قانون کو مطلوب ہیں میڈیا پر آ کر انٹرویوز دیتے ہیں اور بیرون ملک بیٹھ کر پاکستان کے قوانین کا مذاق اڑاتے ہیں. ان کے بقول کرپشن کے کیسز میں مختلف عدالتوں سے سزائیں پانے والے افراد جب فتح کا نشان بناتے ہیں تو اس سے معاشرہ تنزلی کا شکار ہوگا. صحافی مظہر عباس کہتے ہیں کہ یہ قانون میڈیا پر قدغن کا ایک طریقہ کار ہے اور اس کا مقصد مقدمات کا سامنا کرنے والے حکومت مخالف سیاسی رہنماؤں کی زبان بندی ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس قسم کے قانون کی ضرورت نہیں, البتہ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ کسی خاص مقدمے کی میڈیا کوریج نہیں ہونی چاہیے تو اسے عدالت میں اپنا موقف رکھنا چاہیے.
کوئی آدمی کنوکٹ بھی ہو جاتا ہے تو اس سے اس کے بنیادی وہ ختم نہیں ہو جاتے اس میں. جب کوئی حکومت اپنے لیے جو کوئی حکومت ایسے قانون بنا رہی ہوتی ہے تو اسے یہ ضرور سوچنا چاہیے, اور بدقسمتی سے نہیں سوچتے کہ کل وہ اپوزیشن میں بھی ہوں گے تو یہی قانون ان پر بھی لاگو ہوگا. اور اس کی مثال جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کی دی جا سکتی.
اپوزیشن اتحاد کا موقف ہے کہ آزادی اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی کی ضمانت آئین پاکستان میں دی گئی ہے, جبکہ موجودہ حکومت میڈیا سینسرشپ کے ذریعے شہریوں کو اپنے بنیادی حقوق سے محروم کر رہی ہے جس کی کسی جمہوری ملک میں گنجائش نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما اویس لغاری کہتے ہیں کہ مقدمات کا سامنا کرنے والوں کو محض الزامات کی بنیاد پر اظہار رائے کی قدغن نہیں لگائی جا سکتی.
ہماری نیشنل اسمبلی اور دی سینٹ کے اندر اس قسم کے کالے قوانین پاس بھی ہونا شروع ہو گئے تو خدا نہ خواستہ اگر یہ ہوا بھی صحیح تو میں نہیں سمجھتا کہ جو کانسٹیٹیوشن پاکستان کا اور جو فنڈامنٹل رائٹس اور جو اسلام کے قوانین کو اپ ہولڈ کرنے کا ایک بیسک پرنسپل ہمارا ہے اس کے تحت کوئی بھی میرے خیال میں کسی بھی یہ عدالت کے اندر چیلنج ہوگا اور اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے انشاءاللہ.
علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
سن 2002 کے گجرات فسادات کی تحقیقات کرنے والی جسٹس ناناوتی مہتا کمیشن نے اس وقت ریاست کی نریندر مودی حکومت کو کلین چٹ دے دی ہے اور کہا ہے کہ ایسے کوئی شواہد نہیں ملے کہ کسی وزیر نے حملے کے لیے اشتعال انگیزی کی تھی. یہ رپورٹ آج ریاستی اسمبلی میں پیش کی گئی. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
جسٹس نانوتی مہتا تحقیقاتی کمیشن کی 1500 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ اور موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی کو 2002 کے گجرات فسادات کی ذمہ داری سے بری قرار دے دیا ہے اور پولیس کو ہجوم کو کنٹرول نہ کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ریاستی وزیر داخلہ نے یہ رپورٹ آج قانون ساز اسمبلی میں پیش کی۔ رپورٹ کے مطابق فسادات منظم نہیں تھے اور ریاستی انتظامیہ نے صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری قدم اٹھایا تھا۔ کمیشن کے مطابق بعض مقامات پر ہجوم کو کنٹرول کرنے میں پولیس کا کردار غیر مؤثر رہا۔ فسادات کے مقامات پر تعینات پولیس کی تعداد کم تھی اور وہ صورتحال پر قابو پانے کی اہل بھی نہیں تھی۔ رپورٹ کا مزید کہنا ہے کہ فسادات سے متاثر شہر احمد آباد میں پولیس نے اپنی پیشہ ورانہ کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا اور اس نے ہجوم پر قابو پانے میں سنجیدگی نہیں دکھائی۔ کمیشن نے خاطی پولیس افسران کے خلاف کارروائی کی سفارش کی ہے۔ فسادات کے دوران سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 1000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں اکثریت مسلمانوں کی تھی، جبکہ غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ یہ فسادات 28 فروری 2002 کو گجرات کے شہر گودھرا میں سابرمتی ایکسپریس کے ایک ڈبے میں آگ لگنے کے نتیجے میں 59 افراد کے ہلاک ہونے کے بعد بھڑکے تھے۔ ہلاک شدگان اجودھیا سے لوٹ رہے تھے۔ دہلی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر ظفر الاسلام خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے رپورٹ پر اظہار افسوس کیا اور کہا کہ ان کے الفاظ میں مودی شاہ کی حکومت میں انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے۔
ابھی تو انصاف کی امید چھینی ہے، بہنی چھینی ابھی بھی نہیں ہے۔ عدالتوں میں شاید 8000 کیس تو ان کو نکال نکال کر کے انہوں نے تقریباً جو ہے 8000 نکال دیے تھے، انہوں نے پولیس تھانے کے اندر سے نکال دیے تھے۔ تو ان لوگوں سے تو امید ہی نہیں ہے، یہ لوگ جو ہے اپنے مقصد کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔
کمیشن نے اپنی حتمی رپورٹ 18 نومبر 2014 کو ریاستی وزیراعلیٰ کو پیش کی تھی، لیکن حکومت نے اس وقت اسے عام نہیں کیا تھا۔ حکومت نے اسی سال ستمبر میں گجرات ہائی کورٹ سے کہا تھا کہ وہ اگلے اسمبلی اجلاس میں رپورٹ کا دوسرا حصہ پیش کرے گی۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
روس کے وزیر خارجہ واشنگٹن میں ہیں، جہاں وہ جوہری ہتھیاروں پر کنٹرول، شام اور یوکرین میں ہونے والی جنگیں اور سن 2016 میں امریکی انتخابات میں ماسکو کی مداخلت سے متعلق جاری تنازع کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ وائٹ ہاؤس سے پیٹسی ودا کو سوارک نے اطلاع دی ہے کہ وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کی ہے۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں بہجت چیلانی۔
امریکی ایوان نمائندگان کے ڈیموکریٹس کی جانب سے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے صدر کے خلاف باضابطہ الزامات کا عائد کیا جانا ایک تاریخی واقعہ ہے۔ ایوان کی جوڈیشری کمیٹی کے چیئرمین جیرلڈ نیڈلر نے کہا،
Today, in service to our duty to the Constitution and to our country, the House Committee on the Judiciary is introducing two articles of impeachment charging the President of the United States, Donald J. Trump,
آج آئین اور اپنے ملک کی خدمت کے اپنے فرض کی ادائیگی کرتے ہوئے ایوان کی جوڈیشری کمیٹی ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر بڑے جرائم اور قابل احتساب غلطیوں کے ارتکاب کے الزامات عائد کرتے ہوئے احتساب کے دو ضابطۂ کار متعارف کرا رہی ہے۔ یہ الفاظ تھے ایوان کی جوڈیشری کمیٹی کے چیئرمین جیرلڈ نیڈلر کے۔ لگ بھگ 3 ماہ کی تفتیش اور ہفتوں کی سماعتوں کے بعد ڈیموکریٹس نے کہا ہے کہ شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرمپ نے اپنے ذاتی سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے یوکرین کی سیکیورٹی سے متعلق امداد کو عارضی طور پر روکا تھا۔ ایوان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین ایڈم شیف نے کہا،
The evidence of the president's misconduct is overwhelming and uncontested. And how could it not be when the president's own words on July 25th...
صدر کا غلط رویہ انتہائی ناقابل برداشت اور بحث سے بالاتر ہے، اور ایسا کس طرح نہیں ہو سکتا جب خود صدر کے 25 جولائی کے الفاظ کہ میں چاہوں گا کہ آپ ہم پر ایک مہربانی کریں، ان کے ارادوں اور قومی سلامتی کو اپنے ذاتی مفاد پر قربان کرنے کے عکاس ہیں۔ اور جب صدر پکڑے گئے تو انہوں نے دوسرا قابل مواخذہ اقدام کیا، اور وہ تھا کانگریس کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنا۔ کانگریس کو ہر صورت یہ یقینی بنانا ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے، حتیٰ کہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا صدر بھی۔ یہ الفاظ تھے ایوان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین ایڈم شیف کے۔ ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ احتساب کی ہر شق یہ جواز پیش کرتی ہے کہ ٹرمپ کو اپنے ذاتی فائدے اور کانگریس کو ان کے اقدامات کی چھان بین سے روکنے کے لیے اپنے صدارتی اختیارات کا غلط استعمال کرنے پر ان کے عہدے سے ہٹا دیا جانا چاہیے۔ ٹرمپ نے ٹویٹر پر کہا کہ ڈیموکریٹس حقائق کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ کیپیٹل ہل میں ان کے ریپبلکن اتحادیوں نے کہا ہے کہ احتساب 2016 کے انتخابات کو پلٹ دینے کی ایک کوشش ہے۔ منگل کے روز ہرشی پنسلوینیا میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے احتساب کی کارروائی کو ڈیموکریٹس کے اس اعلان سے منسلک کرتے ہوئے کہ انہوں نے امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا کے معاہدے کو منظور کر لیا ہے، ایوان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے مواخذے کا اعلان کیا اور پھر ایک گھنٹے بعد انہوں نے، یعنی مس پیلوسی نے، اعلان کیا کہ وہ یو ایس ایم سی اے یعنی امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا کے درمیان تجارتی معاہدہ کرنے والی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ یہ ایک بہت بڑا معاہدہ ہے اور یہ احتساب کی اہمیت گھٹاتا ہے کیونکہ وہ احتساب پر شرمندہ ہیں اور ان کے احمقانہ احتساب کی وجہ سے رائے عامہ کے جائزوں میں ہمارا درجہ انتہائی بلند ہو گیا ہے۔ یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین معذرت چاہتے ہیں، یہ کیتھرین جپسن کی رپورٹ تھی یاسمین جمیل کی زبانی، اور یہ ٹرمپ امپیچمنٹ کے بارے میں تھی۔ اور اب ہم وہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں جس کا اعلان ہم نے کیا تھا۔ روس کے وزیر خارجہ واشنگٹن میں ہیں جہاں وہ جوہری ہتھیاروں پر کنٹرول، شام اور یوکرین میں ہونے والی جنگیں اور سن 2016 میں امریکی انتخابات میں ماسکو کی مداخلت سے متعلق جاری تنازع کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ وائٹ ہاؤس سے یہ پیٹسی ودا کسوارا کی رپورٹ ہے، بہجت چیلانی کی زبانی۔
روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کے ساتھ منگل کے روز ملاقات کی۔ مائک پومپیو ملاقات میں زیر بحث موضوعات پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک ہمارے داخلی امور میں مداخلت کا سوال ہے تو میں بالکل واضح موقف رکھتا ہوں کہ یہ بات ناقابل قبول ہے۔ دوسری جانب روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے داخلی امور میں ہماری مبینہ مداخلت کے بارے میں کی جانے والی تمام قیاس آرائیاں بے بنیاد ہیں۔ روس کے انکار کے باوجود امریکہ کی انٹیلیجنس کمیونٹی نے یہی نتیجہ عکس کیا ہے کہ ماسکو نے انتخاب میں دخل اندازی کی۔ لاوروف نے وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ روس جوہری ہتھیاروں میں تخفیف کے سمجھوتے یعنی سٹارٹ پر بغیر کسی پیش کی شرائط کے توسیع کرنے کو تیار ہے۔ یہ معاہدہ 2021 میں ختم ہو رہا ہے۔ سٹارٹ کہلانے والے اس سمجھوتے میں امریکہ اور روس کے لیے جوہری ہتھیاروں کی تعداد محدود کی گئی۔ ٹرمپ اگست میں ہتھیاروں کے ایک اور سمجھوتے سے الگ ہو گئے تھے اور جس کے لیے انہوں نے روس ہی کو خلاف ورزی کرنے کا الزام دیا تھا۔
not only kind of get a sense of if the US wants to extend new start but to get a measure from the president
Atlantic Council mein Rus ke umur ke mahir Mark Simakovsky kehte hain ki Lavrov ke daure ka maqsad is baat ka pata chalana hai ki aaya America START samjhote mein tawsee chahta hai aur phir sadar se kuch aise ikdamat ki tawakko bhi jiske tehat America Ukraine ke liye apni himayat kam kar de اس کے نتیجے میں روس کو یوکرین میں فائر بندی کے لیے ممکنہ طور پر زیادہ آسانی ملے گی۔ بحث چلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں حکومتوں کو انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں اور نوجوانوں کی آوازیں سننی چاہئیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار گزشتہ روز ایسے وقت میں کیا جب یہ عالمی ادارہ انسانی حقوق کا 71واں دن منا رہا ہے۔ ارش عرب آسادی کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
انسانی حقوق کے 71ویں عالمی دن کے موقع پر سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریز صورتحال سے متعلق پریشان نظر آئے۔
Young people are rightly demanding that governments listen to them and respect them.
وہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، خواتین کے خلاف نفرت، ان کو وراثت سے محروم کرنا بہت منظم انداز میں چل رہا ہے اور دنیا بھر میں ایسا ہو رہا ہے۔ عدم مساوات بڑھ رہی ہے، نفرت پر مبنی تقاریر عوامی مباحثوں میں شدت لا رہی ہیں، موسمیاتی بحران، شہری آبادی میں اضافہ اور نہ ختم ہونے والی جنگیں دسیوں لاکھوں انسانوں کو بنیادی حقوق سے محروم کر رہی ہیں۔ جس دن سیکرٹری جنرل نے ان خیالات کا اظہار کیا، اسی دن چلی میں حکام نے احتجاج کرنے والوں کے خلاف پانی کی توپیں استعمال کی، جبکہ فلپین میں مظاہرین نے صدر روڈریگو دوترتے کے پتلے نظر آتش کیے۔ اسی اثنا میں انڈونیشیا میں مظاہرین نے جکارتا میں واقع امریکی سفارت خانے کی جانب آزادی مذہب اور آزادی اظہار کے لیے مارچ کیا۔ مظاہرے میں شریک ایک شخص سیٹریو ڈیماس نے کہا کہ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر ہم یہاں یہ پیغام بھجوانے پہنچے ہیں کہ انڈونیشیا کے عوام کے جمہوری اور انسانی حقوق کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا ہے اور حکومت نے یہ حقوق غصب کر رکھے ہیں۔ سیکرٹری جنرل گوٹریس نے منگل کے روز کے خطاب میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والوں پر تنقید کی، جبکہ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے چین، ایران، شام اور وینیزویلا جیسے ملکوں پر انسانی حقوق کی پامالیوں کا لیبل لگایا۔ ان کی اس فہرست میں شمالی کوریا کا نام شامل نہیں تھا، جسے دنیا میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کے اعتبار سے جانا جاتا ہے۔ گوٹریس نے کہا کہ دنیا بھر کے نوجوان انسانی حقوق کا مستقبل ہیں۔
Human rights violations, misogyny and exclusion are widespread and systematic. Inequality is growing and hate speech is poisoning.
نوجوان اس مطالبے میں بالکل درست ہیں کہ حکومتیں ان کو سنیں اور ان کا احترام کریں، ان کی آوازیں سنی جانی چاہیے۔ اس سال انسانی حقوق کے عالمی دن کا تصور ہے نوجوان انسانی حقوق کے لیے کھڑے ہو رہی ہیں۔ سیکرٹری جنرل نے موسمیاتی تغیر کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو اگلے مورچے کے سپاہی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی مسائل انسانی زندگی اور انسانی حقوق دونوں کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نیوزی لینڈ کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ مزید جھٹکوں کے خطرے کے پیش نظر 8 افراد کی لاشوں کی بازیابی میں تاخیر ہو رہی ہے جو 2 روز پہلے وائٹ آئی لینڈ میں آتش فشاں کے پھٹنے سے ہلاک ہو گئے تھے۔ پیر کے روز یہ آتش فشاں جزیرے پر ابل پڑا تھا، درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے، اور جبکہ درجنوں سیاحوں کو گرم بھاپ اور راک نے گھیر لیا۔ سول ڈیفنس کی ڈائریکٹر سارا اسٹوئرٹ کا کہنا تھا،
This tragedy has already claimed multiple lives and caused terrible industries and injuries and unspeakable.
وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک ناقابل بیان افسوسناک واقعہ ہے جس میں کثیر جانیں ضائع ہوئی ہیں اور متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں، اور ایسے میں بازیابی کا کام انتہائی نازک ہوتا ہے اور اس میں انسانی جانوں کے ضیاع کا خطرہ ہوتا ہے، اور اس وقت یہ بہت زیادہ ہے۔ سول ڈیفنس کی ڈائریکٹر سارا اسٹوئرٹ کے الفاظ۔
تیز ہواؤں کا یہ موسم اس جیسے ونڈ فارم کے لیے بہترین۔
یہ آواز آپ نے سنی اسفر امام کی، جو ہمارے لیے ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں کہ میڈرڈ میں جب دنیا بھر کی حکومتیں موسمیاتی تبدیلیوں پر تبادلہ خیال کر رہی ہیں، ماہرین کا کہنا ہے کہ پیرس معاہدے کے تحت درجہ حرارت میں کمی کا ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے لازمی طور پر قابل تجدید توانائی کی پیداوار میں تیزی سے اضافہ کرنا پڑے گا۔ آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ اسفر امام سے۔
تیز ہواؤں کا یہ موسم اس جیسے ونڈ فارم کے لیے بہترین خبر ہے۔ ایڈورڈ رولا یورپین مینیجر لیوس میگل پاسٹرانا کہتے ہیں،
وی پروڈیوس ہیئر دی انرجی دی پاور دیٹ ون سٹی وِد سکس،
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں جو توانائی پیدا کرتے ہیں وہ 600,000 کی آبادی کے اس شہر کی ایک سال کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ یورپ میں جرمنی کے بعد دوسری بڑی ونڈ انرجی کی صنعت اسپین میں ہے، جہاں اس میں ترقی کے کافی مواقع موجود ہیں۔ اسپین کی حکومت 2030 تک اپنی توانائی کی ضروریات کا 3/4 اور 2050 تک 100% اسی قابل تجدید توانائی سے پورا کرنا چاہتی ہے۔ ایڈورڈ رولا انجینئر آلونسو سبرائن کہتے ہیں،
We can compete against oil and gas and fossil fuels. Why? Because if you see the tendency for the past...
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئل، گیس اور توانائی کے قدیم وسائل سے مسابقت کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ گزشتہ 10 سال کے رجحانات دیکھیں تو ونڈ انرجی اور پی وی انرجی دونوں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں۔ اسپین میں پاور پیدا کرنے والا عظیم ادارہ ایڈورڈ رولا، جو میراشون فارم کا مالک ہے، اسپین کے 3/4 ونڈ انرجی پیدا کرتا ہے۔ وہ امریکہ، لاتین امریکہ اور آسٹریلیا کے علاوہ یورپ کے دیگر علاقوں میں بھی ونڈ انرجی میں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ کمپنی نے حال ہی میں اپنے کوئلے کے آخری 2 پلانٹس بھی بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے، حالانکہ یہ اب بھی گیس فراہم کر رہی تھی۔ بین الاقوامی انرجی ایجنسی یا IEA کے مطابق 2050 تک دنیا کی 40% سے زائد بجلی کی ضروریات ونڈ یا سولر انرجی سے پوری ہوں گی۔ ساحلی علاقے انرجی کی پیداوار کے لیے کہیں زیادہ موضوع ہوتے ہیں، جہاں سے بجلی عالمی طلب سے 18 گنا زائد پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن IEA کا کہنا ہے کہ قابل تجدید توانائی کی پیداوار ٹارگیٹ سے کہیں کم ہے۔ ونڈ یورپ کے ڈائریکٹر پبلک افیئر آئیون پینڈوا کہتے ہیں،
Wind energy will have a very crucial role in the decarbonization and in the future of electricity.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ازالہ کاربن اور بجلی کے لیے مستقبل میں ونڈ انرجی کو نہایت اہم کردار ادا کرنا ہے۔ ونڈ ملازمتوں کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔ یورپ بھر میں جو چین کے بعد دوسرا بڑا ونڈ انرجی پیدا کرنے والا علاقہ ہے، تقریباً 300,000 ملازمتیں فراہم کر رہا ہے۔ یہاں میرشون کے رہائشیوں کو ابتدا میں ٹربائن کے بارے میں شکوک تھے، لیکن میئر کا کہنا ہے کہ اب صورتحال تبدیل ہوئی ہے۔ میرشون کے میئر لوز لیوس ساسٹر کہتے ہیں،
They are happy because thanks to the revenues that the windmills bring to the municipality, the town has been able to renovate its water system.
وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت خوش ہیں کیونکہ شکر ہے ریونیو کا جس نے ونڈ مل کو میونسپلٹی کے ماتحت کر دیا۔ ٹاؤن اس قابل ہے کہ وہ اپنے پانی کے نظام، نکاسی اور سڑکوں کی تزئین و آرائش کا کام کر سکتا ہے۔ نہ صرف میرشون ٹاؤن میں جو کہ ڈسٹرکٹ کی نشست ہے، بلکہ پانچوں کمیونٹی میں جو کہ میونسپلٹی کا حصہ ہے۔ اب بھی بعض علاقوں میں ونڈ فارم کی مخالفت موجود ہے۔ ماہرین ماحولیات کہتے ہیں کہ بعض مقامات پر سمندری حیات اور اسپیسیز متاثر ہو سکتے ہیں۔ برڈ فیلڈ اسپین کے نیٹ ورک ڈائریکٹر رومن مارتی کہتے ہیں،
Of course we have to support renewable energies, but considering the conservation of biodiversity.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ہمیں قابل تجدید توانائی کی حمایت کرنا چاہیے، لیکن جنگلی حیات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ نہ صرف پرندے بلکہ چمگادڑ بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ لیکن اس صنعت کو درپیش بڑے چیلنجوں کو مزید سیاسی حمایت اور سرمایہ ملنے کا امکان ہے، جس کے بعد یہ دنیا کی بڑھتی ہوئی توانائی کی ضروریات کو پورا اور موسمیاتی تبدیلی کے خطرے کا سدباب کر سکے گا۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ہمارے ساتھی عمران جدون ملوا رہے ہیں ہمیں، ایک 86 سالہ خاتون بیٹی گوئٹہارٹ سے، جن کا کہنا ہے کہ بڑھاپے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں۔ وہ اس عمر میں بھی زندگی کو بھرپور انداز سے جینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ان کی داستان۔
بیٹی گوئٹہارٹ بچپن میں ہی ٹریپیز فنکاروں کی گرویدہ ہو گئی تھی جب ان کے والدین انہیں ایک سرکس پرفارمنس میں لے گئے تھے۔ بیٹی ہمیشہ سے ہی ایک ایتھلیٹ رہی ہیں۔ انہوں نے 8 سال کی عمر میں آئس سکیٹنگ شروع کی اور اس سلسلے میں کئی دہائیوں تک پیشہ ورانہ طور پر دنیا کا سفر بھی کیا۔ بیٹی نے اپنے شوہر کی موت کے بعد اپنے آپ کو غم سے نکالنے کے لیے ٹریپیز آرٹسٹ بننے کی کوشش کی۔
It just gets your brain thinking.
یہ آپ کے دماغ کو اس سوچ میں ڈالتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، نہ کہ آپ کہاں ہیں۔ میں اداس تھی کہ میرے پاس جو تھا اب نہیں رہا، لیکن میں جو کر رہی ہوں یہ ایک تفریح ہے۔ یہ ایک طرح کا ناممکن کام جو میرے لیے آسان نہیں، لیکن اب میں آرام سے سوتی ہوں بغیر اداس ہوئے۔
9 سال پہلے ان کی سالگرہ کے موقع پر بیٹی کے دوستوں نے انہیں مفت کلاسز لینے کے لیے ٹریپیز ہائی اسکول کا ایک کوپن تحفے میں دیا تھا۔
میں خوف زدہ تھی، ہر کوئی خوف زدہ ہوتا ہے، اس سے ڈر جانا عام ہے کیونکہ یہ کام آپ کے کمفرٹ زون سے باہر ہے، لیکن یہ ایک حیرت انگیز احساس بھی ہے۔
انسٹرکٹر ڈیو آئرز، جو پہلی بار ان کی مدد کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں وہ خوف زدہ تھے کہ کئی گوئٹہارٹ گر نہ جائے۔
یہ ایک محفوظ کھیل ہے، لیکن بوڑھی عورتیں نیچے گر جاتی ہیں، ان کے کولے کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، تو شروع میں ہمارا فوکس اس پر ہی تھا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ انہیں چوٹ نہ لگے۔
لیکن شروع سے ہی کھیلوں کی دنیا میں دلچسپی کی بدولت اور اپنے نظم و ضبط اور صبر سے بیٹی نے اس نئے پروجیکٹ میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ٹریپیز شروع کرنے کے 8 سال بعد انہوں نے سب سے زیادہ عمر میں ٹریپیز پر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی خاتون ٹریپیز آرٹسٹ کی حیثیت سے 2019 کے گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جگہ بنائی۔
مجھے امید ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر کہیں، ٹھیک ہے، میں اور وہ اتنے مختلف نہیں ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے اچھی صحت سے نوازا گیا ہے، لیکن اگر وہ ایسا کر سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتی۔
بیٹی گوئٹہارٹ کا ماننا ہے کہ جو بھی شخص اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے اس عقیدے کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے اور اسے بغیر کسی عمل کے پابند رہنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال وہ کہتی ہیں کہ ایک فاتح سابقہ ہارنے والا ہی ہوتا ہے جس نے محض ایک بار اور کوشش کی، اور بیٹی کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں۔ جینیا ڈولارڈ کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔
انسانوں کو خلا میں بھیجنے سے نہ صرف کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھتا ہے، بلکہ انسانوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے صحت اور ٹیکنالوجی سے متعلق بہت سی اہم تحقیق بھی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں 5 دسمبر کو جینیاتی طور پر تبدیل شدہ کچھ چوہوں کو خلا میں روانہ کیا گیا جن کا وزن عام چوہوں سے دگنا ہے اور ان پر تحقیق سے دیکھا جائے گا کہ بزرگ افراد میں پٹھوں کی خرابی اور ان کی بیماریوں کے علاج کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ رپورٹ سادیہ زیبرانجا کی زبانی۔
زمین کے مدار سے باہر تابکاری اور کش ثقل کی کم ہونے کے باعث خلابازوں میں بڑھاپے کے اثرات جلد ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
خلائی سفر میں سب سے عام فیکٹر بے وزنی یا زیرو گریویٹی ہے، جس سے جسم کے ہر نظام میں تبدیلی آتی ہے۔
اس صورتحال کا بہتر اندازہ کرنے اور ان تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے سائنسدانوں نے لیبارٹری میں تیار کیے گئے سپر چوہوں کو عالمی خلائی اسٹیشن یا ISS کے لیے لانچ کیا ہے۔
یہ طاقتور چوہے چوہوں کی ایک ایسی قسم ہے جو کہ جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے لیب میں تیار کیے ہیں، اور یہ بالکل عام چوہوں جیسے ہیں، سوائے یہ کہ ان میں مایوسٹیٹن بنانے والے جین موجود نہیں۔
پروفیسر سی جن لی نے سن 1990 کی دہائی میں چوہوں میں اس جین میں ترمیم کے کام کا آغاز کیا۔ مایوسٹیٹن خون میں شامل اس پروٹین کو کہتے ہیں جو کہ عام طور پر مسلز کی نشو نما کو کنٹرول کرتی ہے۔ ان چوہوں میں دوسرے چوہوں کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ مسلز موجود ہیں۔ سائنسدان جائزہ لیں گے کہ آیا جینیٹک انجینئرنگ خلائی سفر سے پیدا ہونے والی تبدیلیوں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔
ہم نے ہڈیوں اور پٹھوں میں کچھ تبدیلی دیکھی ہے، کیونکہ معمول کی کشش ثقل نہ ہونے کے باعث ان کا استعمال نہیں ہوتا، لہٰذا یہ طاقت کھونے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں زیادہ ورزش کرنی پڑتی ہے، اور تب ہمیں اس سے بھی خطرناک اور فکر انگیز تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے آنکھ اور دماغ کے اعصاب میں ہونے والی تبدیلیاں۔
خلاباز ویٹ ٹریننگ کے ذریعے پٹھوں اور ہڈیوں میں ہونے والی کمی کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن خلا میں انہیں زیادہ خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے۔
زمین کے نچلے مدار میں ہم عرضی مقناطیسیت کے بالکل نیچے ہوتے ہیں، جو ہمیں ان شعاؤں سے محفوظ رکھتی ہے جو مزید گہرائی میں 3 گنا بڑھ جاتی ہیں۔
اور ایسے میں جب خلاباز مریخ یا خلا میں مزید آگے جانے کا سوچ رہے ہیں، ان شعاؤں کے اثرات کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے۔ پروفیسر لی کو امید ہے کہ ان کے یہ طاقتور چوہے نہ صرف طویل عرصے تک خلا میں رہنے سے ہونے والے نقصانات سے بچاؤ کا کوئی حل پیش کریں گے، بلکہ معمر افراد میں پٹھوں کے گھٹاؤ اور کمی کا سدباب بھی کر سکیں گے۔ عرش اربسادی کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
کتے کو انسان کا دوست مانا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں آوارہ کتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد انسانی جان کے لیے خطرہ بن گئی ہے۔ ملک میں سال کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا، جبکہ ریبیز کے باعث کم از کم 12 افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ صورتحال ایسی کیوں ہے اور اس میں بہتری کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ کراچی سے محمد ثاقب بتاتے ہیں۔
جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے ڈینیل اسٹیورٹ کراچی کے شہریوں کو کتے کے کاٹنے سے بچانے کے لیے سرگرم ہیں۔ ڈینیل عالمی ادارہ صحت کے تربیتی افسر کے طور پر پاکستان میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کتوں کے کاٹنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اکثر اس کی وجہ انسانوں کا منفی رویہ ہوتا ہے۔
اکثر غلطی کتے کی نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے ایک جانور کو سمجھنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میرے خیال میں لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔
ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں اس سال کتے کے کاٹنے کے 1.5 لاکھ سے زائد واقعات ہو چکے ہیں۔ صرف سندھ میں 90,000 سے زائد ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ اکثر ایسے حادثات کا شکار بچے ہوتے ہیں۔ کتے کے کاٹنے سے کچھ اموات بھی واقع ہو چکی ہیں۔
آوارہ کتوں کی تعداد بڑھتی چلے جا رہی ہے، کیونکہ ان کی بڑھنے کی کسی نے کوئی ان کی بڑھتی ہوئی پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کی کسی نے کوشش کی نہیں۔ اگر ہم یہ اب سے 2-5 سال پہلے اگر ہم نے کوئی پروجیکٹ شروع کیا ہوتا، تو آج یہ دن ہم نہیں دیکھتے کہ آوارہ کتے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں۔
اگرچہ ضروری نہیں کہ کتے کے کاٹنے سے ریبیز کا مرض لاحق ہو، تاہم پاکستان میں ریبیز سے اموات بڑھنے کی ایک وجہ اس سے بچاؤ کی ویکسین کی کمی بھی ہے، جسے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
کہ پہلے تو ہم نے WHO کے ساتھ تعلقات کیے، کنیکٹ کیا، اور انہوں نے ہمیں بہت ہی حوصلہ افزائی کی۔ 50,000 ڈوزز اینیمل ویکسین ہمیں بھیجا، اور ایک ٹرینر ساؤتھ امریکہ سے بھیجا جس نے ہمارے وہاں پہ مقامی لڑکوں کو ٹریننگ دی۔ دوسری طرف ان کی نسبندی کرنے کے لیے ہم نے کنٹینر حاصل کیا جو اندر آپریشن تھیٹر بنا ہوا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ آوارہ کتوں کو مارنا مسئلے کا حل نہیں۔
By killing the dogs,
کتوں کو مارنے سے بس ایک خلا پیدا ہوتا ہے جسے دوسرے کتے پر کر سکتے ہیں۔ کتوں کی آبادی بڑھنے سے روکنے کے لیے انہیں بھانج کرنا ہوگا۔ سڑکیں صاف رکھیں، کتے قدرتی طور پر کم ہو جائیں گے۔ ان کی افزائش نسل روکیں تاکہ نئے کتے پیدا نہ ہوں۔
نجی شعبے کے تحت چلائے جانے والے ریبیز فری پروگرام کے تحت کراچی میں اب تک 21,000 کتوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے، جبکہ 2,500 کتوں کی نسل بندی بھی کی جا چکی ہے۔ شہر کے کئی علاقوں میں پروگرام کی کامیابی کے بعد اسے ملک بھر میں پھیلایا جا رہا ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
ہمارے آج کے اس شو کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر چینگ۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے گا چار رنگ۔